إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون میرے محترم دینی بھائیو اللہ رب العالمین نے لا علمی کی صورت میں ایک مسلمان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ اللہ تعالی نے لا علمی کی صورت میں ایک مسلمان کو علماء سے جوڑا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ساری باتیں جانتا ہو، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ چیزیں مخفی رہتی ہیں، اور کوئی چیز اگر وہ نہیں جانتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے جاننا ضروری ہے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے عبادات کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، اس چیز کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسان راستہ بتایا ہے، اور وہ یہ کہ وہ جاننے والے سے پوچھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جان۔ اہل ذکر کون ہیں؟ جن کے پاس اللہ تعالی کی کتاب کا علم ہے، جن کے پاس وحی کا علم ہے، اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اس علم کے حاملین اہل ذکر ہیں۔ پہلے اہل کتاب میں سے ایسے لوگ تھے، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد، مسلمان علماء اس کے مصداق ہیں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یا جیسے اللہ نے فرمایا فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، لپکو جلدی کرو، پہنچو اللہ کے ذکر کی طرف جمعہ کے دن، اور تجارت چھوڑ دو۔ وذروا البیع، اپنا بیچنا، اپنا تجارت کرنا، اس کو چھوڑ دو۔ تو ذکر یہاں پر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ تو چاہے اللہ کا کلام ہو یا نبوی نصیحت ہو، اللہ کی واعظ و نصیحت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اللہ تعالی نے اس کو ذکر کہا ہے۔ تو اس علم کے حاملین سے رجوع کرنا انسان کے لیے عقل مندی بھی ہے اور اس کے لیے لازم بھی ہے۔ اگر ان کی بجائے کسی اور سے پوچھتا ہے، گمراہ ہوگا۔ وہ لوگ جو عقل کی بنیاد پر جواب دیتے ہیں، ادھورے علم کی بنیاد پر استنباط کر کے فیصلے کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اگر آدمی دین کی باتیں پوچھے گا، وہ عقل سے جواب دیں گے، ادھورے علم کے ساتھ جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اس کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکن اگر ان لوگوں سے پوچھتا ہے جن کے پاس قال اللہ، قال رسول اللہ کا علم ہے، جو امت کے اجماع اور اختلاف کو جانتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم رکھتے ہیں، جو اصول تفسیر جانتے ہیں، اصول حدیث جانتے ہیں، اصول فقہ جانتے ہیں کہ کیسے معنی لیے جاتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، اور کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں، کون سی معتبر ہے، کون سی معتبر نہیں، اگر یہ آدمی نہیں جانتا ہے تو ایسا آدمی یقینی طور پر غلط نتیجہ نکالے گا، غلط مانا لے گا، پھر وہ بدعات کو سنت بنا دے گا، پھر وہ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں بولے گا جو اس کو لگتی ہے صحیح ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ لہذا ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے لا علمی کی صورت میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اہل علم کے ساتھ متعلق کیا ہے، ان کی طرف رہنمائی اس کی ہے، اور کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ لیکن جاننے والوں سے پوچھنا اس کے بھی آداب ہیں۔ ایک آدمی اس کو پوچھنا آئے اس کا بھی ایک علم ہے۔ کیوں صحیح طور پہ پوچھنا ضروری ہے؟ آدمی اگر پوچھنے میں غلطی کریں، غلط طور پر سوال بنائیں، تو سننے والا عالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے اگر غلط معلومات جائے گی، غلط انداز سے پوچھا جائے گا، وہ اسی بنیاد پر جواب دے گا اور غلط جواب ملے گا، غلطی اس کی نہیں ہوگی، جواب دینے والے کی، جیسا پوچھا ویسے بتایا، غلطی سوال کرنے والے کی ہوگی۔ کیوں؟ اس نے سلیقے سے نہیں پوچھا۔ اسی طرح سے اگر پوچھنے کے اعتبار سے وہ آداب کی رعایت نہیں کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے سوال نہیں کرتا ہے بلکہ گستاخی کرتا ہے، تو ایسا آدمی اس حدیث کے خلاف عمل کرنے والوں میں شامل ہوگا کہ اس نے عالم کا حق نہیں جانا۔ عالم کا بھی حق ہے، کیا حق ہے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر بدتمیزی سے پوچھتا ہے یا اس کی رعایت نہیں کرتا ہے، تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اس حدیث کا، اس کے حکم کا توڑنے والا ہوگا، اور اس کے لیے کیا وعید ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لئیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یہ ڈانٹ کا کلمہ ہے۔ لہذا انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ علماء سے کیسے پوچھے، ان کے ادب کی رعایت کے اعتبار سے ہو یا صحیح جواب پانے کے اعتبار سے ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو ہیں کہ کیوں انسان اس کو سیکھے۔ پچھلے درس میں کچھ باتیں ہم نے اس تعلق سے سیکھی تھیں، جن میں سے اعادہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علماء سے پوچھنے کے تعلق سے کن چیزوں کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے۔ ان میں پہلی چیز تھی کہ سوال پوچھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ نمبر ایک، علماء کا ادب و احترام ضروری ہے، اور علماء کا ہم پر حق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنا حق علماء پر جانیں، بتا رہے نہیں، بتانا چاہیے، تو ہم بعض اوقات علماء کو اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں امت کا خادم ہوں، قوم خادم العلم والعلماء، تو عوام بھی یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے، آدمی علماء کو، علماء کا ماتحت ہو، علماء کو اپنا ماتحت نہ بنائے۔ دو، اہل حق سے اور بڑے علماء سے پوچھنا چاہیے، اہل باطل سے، اہل بدعات سے نہیں پوچھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے رجوع نہیں کرنا چاہیے جن کا عقیدہ اور منحج صحیح نہ ہو، اور مسائل کی سنگینی کے اعتبار سے بھی ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس سوال کے اہل ہیں۔ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے بھائی، پیشاب پاکانے کے مسائل ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں، عموماً ہر آدمی جانتا ہے، علماء بعض اوقات غیر عالم بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑے مسائل، سیاسی مسائل ہیں یا تکفیر کا مسئلہ ہے، فلاں چیز سے آدمی کافر ہوتا نہیں ہوتا، فلاں پہ حکم لگائیں کہ نہیں لگائیں، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، نکاح باقی کہ ٹوٹ گیا. بعض اوقات یہ بہت سنگین مسائل ہوتے ہیں، ان کو ہر آدمی سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے جو بے احتیاط ہو. گہرائی سے ایک اور دوسری چیز کے درمیان، ایک اور دوسرے شخص کے درمیان فرق نہیں کر سکتا. ایسے مسائل کو ان علماء سے پوچھنا چاہیے جو گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں اور تجربہ کار ہیں، اور عمر بھی اس کا ایک یعنی رکن ہے تجربے کا، عمر کے ساتھ بھی تجربہ آتا ہے. جن کی زندگیاں اس میں گئی، آدمی ان سے پوچھے کہ اس مسئلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے. تو تجربہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو عمر دراز علماء جو گہرا علم رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، جنہوں نے زندگی کے اونچ نیچ دیکھے ہیں. شادی ہوئی نہیں ہے، ایسا عالم کہ ابھی بھی فارغ ہو کے آیا، اس کو گھر گرستی کے مسائل پوچھ رہا ہے، ساس بہو اور یہ سارے مسائل اس کو خود کو نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے معلوم ہو، لیکن زیادہ تر معلوم نہیں ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا ہے. عمر دراز عالم جس نے یہ زندگی دیکھی ہے، دھوپ چھاؤں دیکھی زندگی میں، وہ زیادہ اچھے سے رہنمائی کر سکتا ہے. تو جتنا زیادہ سنگین مسئلہ ہے، اتنا زیادہ گہرے علم والے سے پوچھنا چاہیے. یہ دوسری چیز. نمبر تین، اہل رائے سے، اہل بدعت سے پوچھنے سے بچے. اہل رائے کون ہیں؟ جو اپنی عقل سے جواب دیتے ہیں. اہل بدعت کون ہیں؟ جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں، جو سنت سے ہٹ کے چلتے ہیں، منمانی سے کچھ بھی فتوے اور مسئلے نکالتے ہیں اور اس کو دین بنا لیتے ہیں. ان سے دور رہیں، چاہے ان کی بات میں لذت ہو. بات کی لذت اصل نہیں ہوتی ہے، صحت اصل ہوتی ہے. لذت سے زیادہ اہم چیز صحت ہے. بہت سارے کھانے، اب سمجھے گا آپ کو، کھانے کیسے ہوتے ہیں؟ بہت لذیذ ہوتے ہیں. ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ جنک فوڈ ہے یہ. کیا ہے؟ جنک فوڈ. کھاؤ گے نقصان ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب کھانے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو بول رہا ہوں. وہ اچھا ہے نہیں، اس لیے لذیذ بنایا اس کو، ورنہ کون کھائے گا؟ وہ گھٹیا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات بڑی لذیذ لگتی ہے، لیکن اس کے پاس علم صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. چوتھی چیز، کم علم سے نہیں پوچھنا. ہے حق پر، صحیح آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کی داڑھی کی لمبائی مت دیکھو. داڑھی اتنی لمبی ہے سب معلوم ہوگا، مولوی صاحب کی تو اتنی ہے، اس کی اتنی بڑی ہے، اس کو زیادہ معلوم ہونا چاہیے؟ نہیں. پابندی سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ علم بھی ہو. ایک آدمی عبادت گزار ہوتا ہے، علم والا نہیں ہوتا ہے. تو کم علم سے نہ پوچھا جائے، بلکہ اس سے پوچھا جائے جس کو اس مسئلے کا علم ہو، جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ جانتا ہے. ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے. اسی طرح سے پانچویں چیز، حق معلوم کرنے کی نیت سے پوچھنا. یہ نہیں کہ آدمی راستہ نکالنے کے لیے پوچھے، بلکہ جو جواب ہے وہ بتائیے. حلال ہے تو حلال، حرام ہے تو حرام. تو انسان کی طلب، اس کی نیت حق معلوم کرنے کی ہو. نمبر چھ، علماء سے ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے اور ایسی نیت سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم ان کی لا علمی لوگوں میں ظاہر کریں اور اپنا عقل مند ہونا، جینیس ہونا لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو میں نے ایسا سوال پوچھا، اتنے بڑے عالم نے بھی جواب نہیں دیا، کہا مجھ کو نہیں معلوم. اپنے پاس ایسے سوال ہوتے ہیں. تو اپنا علم بتانے کے لیے عالم کا لا علم ہونا بتانے کے لیے سوال پوچھنا اچھی بات نہیں ہے. آدمی بعض اوقات ایک دور کی کوئی کتاب میں کوئی بات پڑھ لیتا ہے، اس کو لگتا ہے شاید زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اب ہر عالم سے پوچھنا شروع کرتا ہے. عوام میں عالم ہوتا ہے، میں پڑھنے میں تو نہیں آئی یہ حدیث، یا یہ مسئلہ میں نے کبھی پڑھا نہیں، یا فلاں صحابی کا ان کے بیٹے کا نام کیا تھا. تو اس کو عالم کو مستحضر نہیں ہے، ہزاروں چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں ہیں. آج کوئی پڑھی، کل کچھ پڑھا، سالوں پہلے کچھ پڑھا تھا، یاد رہتا نہیں. جو چیز زیادہ استعمال میں نہیں آتی ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے. تو وہ عالم ہے، عالم الغیب نہیں ہے نا، دین کا عالم ہو، ساری چیزوں کا عالم نہیں ہے، ایسی چیزیں آدمی پوچھتا ہے، عالم ہوتا ہے نہیں یاد مجھ کو یا نہیں معلوم مجھ کو، کالر ٹائٹ، دیکھو اپنے پاس اپنے سوال کا جواب عالم بھی نہیں دیتے ہیں، تو کون بڑا ناچیز۔ تو یہ جو ہے یہ بیماری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حقائق چھپا کر مسئلہ پوچھنا، ادھوری بات بیان کرنا، اگر کسی آدمی نے مجھ کو مارا تو میں بدلہ لے سکتا ہوں کیا؟ عالم بول رہے قرآن میں تو ہے کہ ہاں بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہے، حالانکہ یہ نہیں بتا رہا میں نے پہلے مارا اس کو، پہلے کس نے مارا ہے؟ میں نے، تو بدلہ تو اس نے لیا ہے، میرے مارنے کی وجہ سے اس نے میری پٹائی کی ہے۔ تو بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، آدھی بات بیان کرتا ہے، آدھی بات بیان کر کے اپنے حق میں فیصلہ لیتا ہے اور لوگوں میں بتاتا کہ میں نے فلاں عالم سے پوچھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی عالم سے ادھوری معلومات کی بنیاد پر فتویٰ لیتا ہے، اور ریکارڈنگ تو ویسے آج بہت آسان ہو گئی ہے، سب کو سناتا پھرتا ہے، میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا ایسا ہے، کر سکتے ایسا، تو ادھوری معلومات بتا کر عالم سے سوال پوچھ کے جواب اپنی خواہش کے مطابق لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی میں مطلب یہ بھی آتا ہے کہ آدمی ایسے انداز میں بیان کرے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہی مظلوم ہے، کہ سب تو اس نے فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے، بگاڑ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اور ذکر کر رہا ہے، تلا اللہ سے دعا کر رہا ہے عالم کے ساتھ بیٹھ کے، دونوں کے جھگڑے میں، عالم دیکھ رہا ہے یہ آدمی کتنا نرم دکھتا ہے، بےچارا غریب آدمی ہے، اور یہ آدمی غصے میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ صحیح ہے، اس کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ ناٹک کر رہا ہے۔ اب عالم دیکھ رہا ہے آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں، بےچارا رو رہے ہیں، وہ بولا عالم صاحب یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی اپنے معاملے کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کرمینل ہوتے ہیں لیکن پریزنٹیشن ایک دم ٹاپ لیول کا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی دیکھ کے اس پہ ترس کھائے کہ آدمی واقعی یہ مظلوم ہی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان اپنے قول سے یا اپنے انداز سے ایسا معاملہ بنا کے پیش کریں کہ فیصلہ اس کے حق میں آئے، نہیں، حرام ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی، اس سے آگے ہم اب بڑھتے ہیں اور کچھ اور معاملات اس میں دیکھتے ہیں، اور یہ بہت اہم عنوان ہے اس لیے کہ اس میں سارے ہمارے عیوب ہیں، یعنی ہم لوگ جو پوچھتے ہیں علماء سے کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی زندگی بھر غلطی کرتا رہے اور ایک عالم اس کی بات سن کے کہے بے وقوف آدمی ہے، اور یہ سمجھتا کہ میں نے بہت عقل مند بات کی، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنے عمل کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور جاننے والوں کے درمیان معلوم ہوتا ہے کہ نادار، اس کو نہیں معلوم ہے ابھی۔ تو اس سے نکلنا ضروری ہے، اس جہالت سے نکلنا ضروری ہے۔ نمبر 8 جو پچھلے ہی مسئلے کی فرع کہیں یا اس سے متعلق مسئلہ ہے، علماء کے فتووں میں سے خواہش کے مطابق سہولت سے سہولت چننے کی برائی۔ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، ایک عالم سے پوچھا، بول صاحب وہ کیا ہے؟ جائز تو نہیں لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے عالم کو فون کرنا، کیوں؟ چاہتا ہے کہ وہ جائز ہو جائے۔ اب 1, 2, 3, 4 عالم سے پوچھا، اب دیکھا کہ کوئی نہ کوئی تو ملے گا جو میرے حق میں فیصلہ دے گا، دیا اس نے۔ اب یہ 3, 4, 5, 10 ڈراپ کر دیتا ہے، اس کا فتویٰ لے لیتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعی اس کا فتویٰ مدلل ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی 10 عالموں سے پوچھے اور ان میں کوئی آدمی اس کی ضرورت کے مطابق اس کے فیور میں فیصلہ دے لیکن وہ مدلل ہو اور صحیح بات ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، آگے اس کے بارے میں اور بھی آئے گا انشاءاللہ سہولت کے تعلق سے، لیکن اس کی خواہش کی بنیاد پر وہ چنے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کس کا جواب زیادہ ٹیسٹی ہے، کس کا جواب زیادہ فیوریبل ہے، کس کا جواب میرے حق میں زیادہ مفید ہے، کون حلال کر رہا ہے۔ اگر نیت یہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے. سوال پوچھنے کی نیت پر ہی یہ غلطی کر رہا ہے اور پھر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کرے گا, گناہگار ہوگا. سلیمان التیمی کہتے ہیں, ان اقدت برخصت کل عالم اجتمع فیک الشر کلہ, اگر تو ہر عالم سے پوچھتا پھرے اور اس کے فتووں میں سے آسانی 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 لیتا پھرے تو تیرے اندر ساری دنیا بھر کا شر جمع ہو گیا. کیا مطلب؟ اگر تیرا مزاج یہ ہے کہ تو سارے علماء سے سہولت کی باتیں جمع کرتا ہے, فلاں صاحب حلال کہتے ہیں, مطلب یہ حلال ہے, حلال ہے, ٹھیک ہے, باقی سب کو چھوڑ دیا, فلاں مسلم معلوم ہے کہ وہ اس کو حلال کرتا ہے, چیس حلال ہے بولتا ہے, چیس کھیل سکتے ہیں, آ لے لیا اس کو. تو ہر ہر عالم سے ایک آدمی سہولت کے سوالات پوچھتا رہے اور اس کے فتوے کو اختیار کرے, کیسے؟ سہولت کی وجہ سے, اس کی دلیل سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ خواہش کی بنیاد پر علماء سے سہولتیں جمع کرتے پھریں, فتویٰ شاپنگ, جیسے آدمی جاتا ہے نا مال میں, آپ کے پاس ہی ملتا, ہاں یہاں یہ اچھا مل رہا لے لو, یہاں یہ اچھا مل رہا لے لو, ہر دکان سے آدمی اپنی چیز لے, یہ حرام ہے. کیونکہ نیت اس میں کیا ہے؟ شریعت کی پیروی کی ہے؟ نہیں, سہولت کی پیروی کی ہے, خواہش کی پیروی کی ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. اللہ کا حکم کیا ہے, قرآن کی دلیل کیا ہے, حدیث کیا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے علماء نہیں بھی بول چکے ہیں, ان کا نہیں کیوں نہیں لیا, وہ عالم نہیں ہے. ایک عالم اگر نہ بولے, ایک عالم ہاں بولے تو ہاں کیوں لیا تو؟ اس لیے لیا کیونکہ تیری چاہت ہے کہ ہاں ہو جائے, ورنہ دوسرا عالم نہ بھی بول رہا تھا. انتخاب کی بنیاد تیری کیا ہے؟ اگر خواہش ہے تو حرام ہے, اگر دلیل ہے تو یہ دین ہے. چاہے سہولت لے لے, سہولت لینا غلط نہیں ہے, دلیل ہونا چاہیے اس کی اور واقعی دل مطمئن ہو اس پر. تو کہتے ہیں کہ ان اقدت برخصت کل عالم اجتمع فیک الشر کلہ, اگر تو ہر عالم سے اس کا رخصت والا فتویٰ لینا شروع کر دیں اور ایسا سارے علماء سے رخصت کے فتوے جمع کریں, تیرے اندر سارا شر جمع ہو گیا, یعنی تو شر والا آدمی ہے, تو شریر ہے, اچھا آدمی نہیں, متقی نہیں ہے, تو یہ تقویٰ نہیں ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قول کے ذکر کرنے کے بعد, کہتے ہیں ھذا اجماع لا اعلم فیہ خلافا, یہ اس پر اجماع ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا شر ہے کہ آدمی علماء سے سہولت کے فتوے جمع کرتا پھرے. کہتے اس پر اجماع ہے, میں نہیں جانتا اس مسئلے میں علماء کا کوئی خلاف ہو, سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہر عالم سے سہولت جمع کر کے سہولت والے دین پر چلیں اور دلیل آخر میں کیا دیں, الدین یسر, دین آسان ہے, تو ساری آسانیاں جمع کریں, نہیں یہ جائز نہیں. دین آسانی کا مطلب جو ثابت شدہ چیزیں وہ آسان ہیں, اور دین میں ہر انسان کے لیے آسانی ہے, جتنا تو کر سکتا ہے اتنے کا مکلف ہے, دین میں آسانی ہے. تو نہیں کر سکتا ہے تیرے لیے سہولت ہے کہ مت کر, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا نماز, بیٹھ کے نہیں, لیٹ کے, دین آسان ہے. یہ نہیں کہ کرنا ہی پڑے گا, کرو یا مرو, نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے یہ بات کہی ہے. ایک اور دلیل اس میں ہے جو کہ اصل دلیل ہے اس میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس سے بھی بات مزید واضح ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں, اور انسان کی فطرت کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اندر سے معلوم ہوتا ہے تو ڈاکو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو طالبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول, اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی, اے اللہ کے رسول ذرا مجھے بتائیے کہ میرے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کیا میرے لیے حلال ہے اور مجھ پر کیا حرام ہے. قال فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصوب في النظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک مجھ کو دیکھا، اور نہیں یہ اوپر سے نیچے تک مجھ کو دیکھا. فقال البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی وہ چیز ہے کہ جس کو آدمی کے جی کو جس میں سکون محسوس ہو اور وہ اپنے اندر تسکین محسوس کرے، سکون محسوس کرے. واطمأن الیہ القلب، اور جس سے دل کو اطمینان نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو اس میں. والاثم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب، اور گناہ وہ چیز ہے جس سے آدمی کے اندر کا سکون ختم ہو جائے، اس کو سکون نہ ملے اور دل کو اطمینان نہ ہو، دل کو اطمینان نہ ہو. وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، چاہے فتویٰ دینے والے فتویٰ دے دیں، چاہے فتویٰ دینے والے تجھ کو فتویٰ دے دیں، پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تو اندر سے جانتا ہے کہ میں جو کیا وہ غلط ہے. کچھ حاشیے ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو بتاتے تو گڑبڑ کر رہا ہے، تیرا عمل غلط ہے، اور تو نے یہ بات عالم سے پوچھی نہیں، یہ ڈیٹیل تو نے غائب کر دی، اوپر کئی بتایا عالم ہاں بول دیا، لیکن اندر سے معلوم ہوتا ہے نہیں، تو پوری بات نہیں پوچھا ہے. تو کہہ رہے ہیں چاہے فتویٰ دینے والے فتویٰ دے دیں، چاہے فتویٰ دینے والے فتویٰ دے دیں، تب بھی وہ گناہ ہے. تو اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عالم فتویٰ دے دیں تو حرام اس سے حلال ہوتا ہے؟ نہیں، عالم کے فتویٰ دینے سے چیزیں حلال نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے حلال کرنے سے وہ حلال ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ ایک انسان علماء سے سہولتیں لے کر اس پر عمل کریں، اگر اندر سے جانتا ہے کہ نئی دلیل اس کے خلاف ہے تو ایسی چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، چاہے فتویٰ دیا ہو کسی نے. ہم جانتے ہیں امت کا حال، شروع سے لے کے آج تک اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات دلائل ہوتے ہیں، وہ مسئلہ اجتہادی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی عالم کا فتویٰ لا علمی کی وجہ سے یا اس دلیل کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ کہتا حلال ہی ہے، لیکن دلیل ہوتی اور دلیل بتاتی کہ نہیں حلال نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا دل چاہتا ہے وہ کرنا، لہذا وہ کیا کرتا ہے، اس عالم کے فتوے سے چمٹ جاتا ہے، اور اندر یہی ہوتا ہے دلیل تو اتنی دمدار نہیں ہے لیکن مسئلہ اپنے فیور کا ہے، تو اندر خود بولتا رہتا ہے تو غلط ہے، نہیں یہ صحیح ہے. اس عالم کے فتوے کا بہانہ بنا کر یہ جیت نہیں سکتا ہے، اس عالم کے فتوے کا حوالہ دے کر یہ آدمی اپنے آپ کے لیے وہ حلال نہیں کر سکتا ہے، حرام حرام ہی رہے گا، غلط غلط ہی رہے گا. وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، چاہے فتویٰ دینے والے تجھ کو فتویٰ دے دیں. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اپنی خواہش کے مطابق علماء سے فتوے جمع کرنا، اور ایسے علماء سے پوچھنا جن کے بارے میں معلوم ہے کہ حلال بولتے ہیں، تاکہ وہ پکی بات ہو جائے کہ ہاں میں نے ان سے پوچھا، ان سے پوچھ کے کر رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے بتایا حلال ہے، اس لیے کر رہا ہوں. تیرے دل میں تجھ کو معلوم ہے کہ تو نے اسی لیے ان سے پوچھا ہے کہ تجھ کو پہلے سے معلوم ہے وہ حلال کہتے ہیں، اور تو نے حلال کرنے کے لیے پوچھا ہے، پوچھنے کے لیے نہیں، معلوم کرنے کے لیے نہیں. آگے آئیے، نمبر 9، آدمی کو چاہیے کہ وہ جب جانتا ہو کہ کسی مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اسی کی فرح ہے، تو وہ حق کی طلب کرے. وہ چاہے یہ میری ضرورت چھوڑ دو، میرا دل کیا بولتا ہے چھوڑ دو، واقعی صحیح بات کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات مزید واضح ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبریل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، یہ سب کون ہیں؟ فرشتے ہیں. فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں کے زمین کے بنانے والے. عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپا ہوا، شہادہ ظاہر، ظاہر و باطن کے کھلے چھپے کے جاننے والے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو بندوں کے درمیان جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. اب دعا کیا کر رہے ہیں دیکھیں، اصل فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو اختلاف چاہے عوام میں ہو یا علماء میں ہو، قوموں میں ہو، سب کے درمیان جو بھی اختلاف ہے، اس اختلاف کا فیصلہ کرنے والا کہ واقعی صحیح کیا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی فیصلہ کرے گا صحیح کیا ہے. معلوم ہے کہ صحیح وہ ہیں جو اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں صحیح ہے. چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، لوگوں کے بولنے سے صحیح ہو جاتا، اس لیے دیکھنے سے اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کہا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، لوگ تیرے بندے جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں تو ان کا فیصلہ کرنے والا ہے، ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا تو ہے. اہدینی، مجھے ہدایت دے، میری رہنمائی کر. اہدینی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، جس چیز میں اختلاف ہے اپنی طرف سے، اپنے حکم سے، تو میری رہنمائی اس میں کر حق کی طرف. اختلاف میں میری رہنمائی کہاں کر؟ حق کی طرف. یہ اختلاف سارا ہے، اس میں حق کیا ہے؟ اس اختلاف میں حق کیا ہے؟ اے اللہ تو میری رہنمائی کر. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے، صراط مستقیم کی طرف تو اسے ہدایت دے دیتا ہے. تو مجھے بتا، تو میری رہنمائی کر کہ اس اختلاف میں حق کیا ہے. معلوم ہے کہ انسان کی طرف کس چیز کی ہونا چاہیے؟ سہولت کیا ہے؟ ہاں نہیں، اس کی طلب کیا ہونی چاہیے؟ اس اختلاف میں واقعی حق کیا ہے. چاہے وہ میرے خلاف ہو، چاہے وہ میری چاہت اور خواہش کے خلاف ہو، میں حق چاہتا ہوں. حق پر چاہت، سہولت اور خواہش کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے. حق سب سے قیمتی ہوتا ہے، چاہے وہ کڑوا کیوں نہ ہو، چاہے اس کے سننے میں تکلیف کیوں نہ ہو، حق حق ہوتا ہے. حق میں شروعات میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیشہ کا سکون ہوتا ہے. باطل میں وقتی لذت ہوتی ہے، وقتی فائدہ ہوتا ہے، اور ابدی سزا ہوتی ہے. باطل کبھی آدمی کے اندر سکون نہیں لاتا، اور ساری دوڑ کے لیے سکون، سکون ہی نہیں تو فائدہ کیا، سکون ہی نہیں اندر تو فائدہ کیا ہے. تو اصل سکون ہے، اور حق ہی میں سکون ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. نمبر 10، کیا یہ حرام ہے کہ ایک آدمی عالم سے سہولت مانگے؟ کیونکہ ابھی پچھلے مسائل میں جسے میں نے بتایا تھا، کیا یہ غلط ہے کہ ایک آدمی عالم سے پوچھے کہ میرے لیے سہولت ہے یا نہیں ہے؟ حرام نہیں ہے. اگر شریعت میں سہولت ہے تو دیجئے، ورنہ نہیں. اگر ایسی سہولت آدمی عالم سے پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے شریعت میں کچھ سہولت ہے کیا، اگر ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو ایسا پوچھنا غلط نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ سہولت غلط ہوتی ہے، نہیں، اسلام میں سہولت ہے، لیکن وہ اسلام میں ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے دل سے بنائی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ ابن ام مکتوم صحابی ہیں، اور یہ مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہتے تھے، بلکہ بعض مقامات پر، بعض مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قائم مقام امام بھی بنایا. نابینا صحابی، نابینا آنکھ نہیں. انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر، اے اللہ کے رسول میں ایک اندھا آدمی ہوں، نابینا ہوں، بینائی نہیں ہے، شاسع الدار میرا گھر بھی دور ہے، ولی قائد لا یلائمنی، ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں، ولی قائد فلا یلازمنی، جو مجھے لے کے آتا ہے نماز کے لیے وہ ہمیشہ نہیں لاتا ہے، کبھی لایا کبھی نہیں، تو ہمیشہ نہیں آتا ہے میرے ساتھ، فہل لی رخصت ان اصلی فی بیتی، کیا میرے لیے اس میں رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال هل تسمع النداء، آپ نے کہا اذان سنتے ہو، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، کہا ہاں، قال لا اجد لك رخصہ، آپ نے کہا مجھے تمہارے لیے کوئی رخصت دکھائی نہیں دیتی ہے، تمہارے لیے کوئی سہولت نہیں ہے کہ تم نماز کے لیے آنے کی بجائے گھر پہ پڑھ لو۔ اس میں کئی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ نے کیا کہا، رخصت نہیں، اگر اذان سنتے ہو تو، لاؤڈ سپیکر والی نہیں، اگر رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور مسجد کی اذان گھر تک آتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد جائے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو، اگر عذر نہیں ہے تو اس کے لیے مسجد جانا لازم ہے، یہی حق ہے۔ بعض علماء نے اس میں رخصت بتائی ہے کہ یہ لازم نہیں ہے، لیکن صحیح بات اور حق بات یہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، الا یہ کہ انسان کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، بستر پہ پڑا ہے یا خطرہ ہے یا کچھ اس طرح کے مسائل ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے، یا امام ہی ایسا ہے جو اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے جماعت لازم ہے۔ لیکن یہاں پہ صحابی کا سوال، جو اصل استدلال یہاں پر ہے، وہ یہ کہ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں کہ فہل لی رخصت، فہل لی رخصت، کیا میرے لیے رخصت ہے، کیا میرے لیے آسانی ہے کوئی کہ میں گھر میں پڑھ لیا کروں؟ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ رخصت۔ آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں کہ تم رخصت کیوں مانگ رہے ہو، آپ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ ایسا ہے، یعنی اگر اذان نہیں آتی ہوتی ان تک تو وہ کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر یہی لگتا ہے کیونکہ شرط وہی ہے، تو آپ ان کو گنجائش دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ اذان کی آواز آتی ہے تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے رخصت نہیں ہے، لا اجد لک رخصہ، میں تمہارے لیے کوئی رخصت اسلام میں نہیں پاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ کسی عالم سے کہے کہ یہ میری تنگی ہے، یہ میرے مسائل ہیں، اسلام میں میرے لیے کوئی سہولت ہے کیا اس کے لیے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، جنگ میں تھے اور سر میں چوٹ آ گئی اور احتلام بھی ہو گیا، اب دوسرے جو لوگ تھے ساتھ میں سفر میں، ان سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی رخصت ہے، یعنی غسل کرنا پڑے گا لیکن سر میں زخم ہے، تو سر اب رخصت اس میں کچھ ہے کہ غسل نہ کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم کو غسل تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ بھی ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو معلوم ہے، جن سے پوچھا ان کو اتنا ہی معلوم تھا احتلام غسل، ان کو اس کے نیچے والا اور ایک مسئلہ معلوم نہیں تھا، احتلام لیکن سر میں چوٹ سہولت، وہ نہیں معلوم تھا۔ اس سے بعض لوگ کیا رہتے ہیں، ان کو کچھ مسائل اوپر اوپر کے معلوم رہتے ہیں، ان کے ضمنی مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم کو معلوم ہے۔ آدمی عموماً جو آدھا علم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ عموماً یہ سمجھتا ہے مجھ کو معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم، مجھ کو معلوم ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے، جس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے بھائی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مجھ کو پورا نہیں معلوم، لیکن جس کو کم معلوم ہوتا ہے، اور کیا ہے، اتنا ہی ہے، تو کم علم ہے اسی لیے تو ایسا ہوا نا،
تو انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے کوئی سہولت ہے، رستہ ہے، کوئی سبیل ہے؟ کہا نہیں، غسل کرنا پڑے گا، تقوا کیے غسل، موت ہو گئی، موت ہو گئی، سر میں پانی، زخم میں چلا، جنگ میں لگا ہوا مارے بھائی، دروازے سے ٹکرا ہوا نہیں، جنگ میں تلوار لگی ہوگی، اندر تک زخم ہوتا ہے، موت ہو گئی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے کہا قتلو قاتلہم اللہ، انہوں نے مار ڈالا اس کو، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ تعالی جو ہے ان کو ناکام کرے۔ آپ نے ڈانٹا اس کے اوپر، آپ نے کہا کہ کیوں انہوں نے پوچھا نہیں اگر معلوم نہیں تھا؟ معلوم نہیں تھا تو پوچھ لیتے بھائی، اپنی طرف سے بول دیا، فتویٰ دے دیا۔ یہ حالت الگ ہے، عام حالات میں جنابت کے لیے غسل لازم ہے، کیا یہ عام حالت ہے؟ یہ عام حالت نہیں ہے، سر میں چوٹ لگی، بعض وقت آدمی کیا کرتا ہے، تو احترام تو غسل تو ہے نا، ہاں لیکن سر میں چوٹ لگی یہ الگ کنڈیشن ہے، اس میں کیا الگ ہے؟ اسلام میں اس کے لیے الگ ہے۔ آپ نے کہا ان کے لیے کافی تھا کہ اس آدمی کے لیے کافی تھا کہ وہ سر چھوڑ دے اور باقی بدن دھو لے، جتنا حصہ ہے اس کو چھوڑ دے اور باقی حصہ اس پہ غسل کر لے، جتنا دھو سکتا ہے اتنا دھو لے، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دے، یہ کافی تھا اس کے لیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، بیہقی میں بھی روایت موجود ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس کو یعنی شواہد کی بنیاد پر صحیح کہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بعض اوقات آدمی ادھورے علم کی بنیاد پر جواب دیتا ہے، ضمنی مسائل اس کے ہوتے ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا تھا میرے لیے کوئی رخصت ہے، انہوں نے کیا کہا؟ رخصت نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے لیے شریعت میں رخصت ہوتی ہے، لیکن بعض متقی کم علم، متقی کم علم، تقوی والے، نہیں چلتا ایسا، کرنا ہی پڑے گا، حرام، بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں، ان کا چھوڑنا بہتر ہے، لیکن کیا کیا، کچی پیاز کھا سکتے کیا؟ حرام ہے، نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، پسند نہیں تھی، لیکن حرام ہے، پسند نہیں کا مطلب کیا؟ جو چیز نبی کو پسند نہیں وہ ہم کو بھی پسند نہیں، ہاں لیکن حرام ہے کیا؟ حرام ہونا الگ چیز ہوتا ہے، بولے تب نہیں سمجھتے تم لوگ، نہیں پسند کا مطلب نہیں پسند، ختم، حرام۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو تقویٰ کا جذبہ ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تقویٰ کی تلوار سے بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی۔ اب بعض وقت پھر ان پہ وہ مسئلہ آتا ہے تو مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایسا کیونکہ اب تک پیش نہیں آیا تھا اس کو، اب خود یہ آیا ہے دائرے میں مسئلے کے، اب جا کے پوچھتا ہے، لوگ بولتے تم تو حرام بولتے تھے، ہم کبھی تم ہی حلال کر لیے اس کو، بولے میں نے پوچھا فلاں سے، تو پہلے کیوں نہیں پوچھے میرے ٹائم پہ؟ سمجھ میں آئی بات؟ آدمی کو چاہیے جب تک کہ پکا علم بعینہ ہی اس مسئلے میں اس کے پاس نہ ہو جواب نہ دے۔ تو رخصت بعض لوگ مانگتے ہیں کہ بھائی میرے لیے کچھ رخصت ہے کیا اس میں، ایسا پوچھنا غلط نہیں ہے، بعض اوقات لوگ ڈرتے بھی ہیں، عالم سے رخصت مانگ رہے مطلب تم سہولت مانگ رہے، غلط ہے تم، نہیں، اگر شریعت میں رخصت ہے، دیکھیں دو صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک نے پوچھا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اگر بیوی کو بوسا دیا گنجائش ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے پوچھا یہی مسئلہ پوچھا، ہو سکتا ہے دونوں کی بات ہوئی ہو، کچھ ہوا ہو، اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا ہاں۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہی سوال، ایک کو جواب ہاں، ایک کو جواب نہیں۔ آپ نے دیکھا صحابہ کو، آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں اس طرح سے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، الشیخ یملک نفسہ، جو بزرگ آدمی ہے وہ اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے۔ عمر جب ہو جاتی ہے، بیوی سے محبت غائب تو نہیں ہو جاتی نا، بیوی سے محبت رہتی ہے, اور ضروری نہیں کہ شہوت صحیح ہو. محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بوسا دیا اور آپ نماز کے لیے چلے گئے. بھائی انسان کبھی محبت سے بھی پیار کا اظہار کرتا ہے. تو اب روزے کی حالت ہے, جوان ہے آپ نے کہا نہیں, اور بزرگ ہیں آپ نے کہا ہاں, یعنی گنجائش ہے, ان کو گنجائش نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دو آدمی الگ ہیں اور دونوں نے وہی سوال پوچھا لیکن آپ نے ایسا جواب دیا, ایک کے لیے سہولت ہے ایک کے لیے نہیں ہے. ہمارا دین بہت وسیع ہے, لہذا ہم کو بہت سمجھداری سے چلنا چاہیے اور ایسے ہی کچھ بھی جواب دینا نہیں چاہیے. تو اس میں, اس حدیث میں جس کو امام احمد ابو داؤد و نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے, اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی عالم سے ایسا پوچھ سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں میرے لیے کوئی سہولت کا پہلو ہے یا نہیں. تو ایسا پوچھنا غلط نہیں ہے, بعض اوقات بہت بڑے بڑے نقصانات سے آدمی بچ جاتا ہے. بہت بڑا ڈیل ہے اور زندگی بھر کا جو ہے سارا کیا کرایا اس میں جا بھی سکتا ہے یا آ بھی سکتا ہے, اور کسی ایسے نادان سے پوچھ لیا جو بول دیا آرام, سب چلا گیا. بعد میں پتا چلا کہ سارے علماء بولتے جائز ہیں. اب اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے تو میں نے اللہ سے ڈر کے جواب دیا. اگر واقعی اللہ سے ڈر کے جواب دیتا تو علماء سے پوچھتا. ایسے جاہل متقیوں سے نہیں پوچھنا چاہیے. متقی جاہل بھی ہو سکتا ہے, علم ہونا چاہیے اس کے پاس, علم ضروری ہے. تو یہ چیز بھی معلوم ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا صحیح ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, مجلس میں بیٹھے ہیں, کوئی عالم صاحب آیا اپنے پاس, اب آدمی ایسے سوالات, چار بھائی ہیں, دوست ہیں, دس پندرہ لوگ ہیں, اب اس کی کوئی کمزوری, اب اس کی کمزوری کو اچھال کے سوال پوچھ رہے ہیں. اب جتنے مجمع میں ہیں سب کو معلوم ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اور وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. ایسا صحیح ہے کہ عالم صاحب ایسا کرنے والے کے بارے میں کیا ہے؟ اب عالم کو تو نہیں معلوم, سامنے بیٹھا ہے, بولا ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں, ایسے یوں ہوتے ہوں, اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, دیکھو اس کو جاہل بول رہے ہیں, اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے. بولا میں خامخا آیا آج, آج کے بعد کبھی آؤں گا نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمہارا مقصود اس کو ذلیل کرنا تھا, تم کو مل گیا, لیکن اس کا گناہ بھی ساتھ میں آیا, کیونکہ مسلمان کو بے عزت کرنا, مسلمان کو آر دلانا, اس کی کمزوری کو اچھال کے اس کو اذیت پہنچانا, یہ چیز حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کتنا غلط ہے آپ دیکھیے, الربا 73 بابا, سود کے 73 دروازے ہیں, سود کی 73 شاخیں ہیں. ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه, اور ان لیولز میں سود کے سب سے آسان, کم تر اور ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه, سود کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ میں آدمی بدکاری کرے. وان ارب الربا عرض الرجل المسلم, لیکن سب سے بدتر اور بڑا سود یہ ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان کی عزت خراب کرے. اب سوچو نچلا درجہ کیا ہے, ماں کے ساتھ بدکاری, لیکن مسلمان کی عزت اچھالنا کیا ہے, ارب الربا, سود سے بڑھ کے سود, کہ ایک آدمی ایک مسلمان کی عزت اچھالے, اس کو بے عزت کرے. کوئی معمولی چیز آج مذاق بن گیا ہے. آج ہمارے نزدیک ایک مسلمان کی عزت اتنی سنگین چیز نہیں رہی. زبان سے آدمی کے بول نکلتے ہیں, بے عزت کر دیا کسی کو, اچھالا اس کی بے عزتی کی, کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا آدمی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بڑھ کے سود اس کو قرار دیا ہے. لہذا آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ مجالس میں ہم ایسے ایسے سوالات کریں علماء سے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے, اگر واقعی اس کو معلوم نہیں ہے تو آپ اکیلے میں بٹھا کے بھی تو اس کو بتا سکتے ہیں اور عالم سے ملا سکتے ہیں کہ پوچھ لے تیرا یہ مسئلہ ہے, یہ غلط ہے اور یہ عالم صاحب نے کیسا بتا رہے. تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ ایک انسان لوگوں کے درمیان کسی کو بے عزت کرنے کی نیت سے کرے. اس لیے پوچھ رہا ہے کہ بھائی معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی صحیح سلیقہ اختیار کرنا ضروری ہے. لیکن یہ کہ نیت ہی شروع سے کیا ہے, سب کے درمیان اس کو بے عزت کیا جائے, چور پکڑوایا جائے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں, کارنر کرنے کے لیے سوالات علماء سے پوچھنے بعض اوقات لوگ نہیں صحیح ہے. تو اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. بے فائدہ سوالات پوچھنے سے بچنا چاہیے. پوچھنے کا موقع ملا گا مطلب ہی نہیں کہ کچھ بھی پوچھو. سوالات بے تکے نہیں ہونا چاہیے, بے فائدہ نہیں ہونا چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متى الساعۃ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول قیامت کب آنے والی, قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. آپ نے سوال پوچھا, آپ نے پوچھا ما اعددت لها, کیا تیاری کی ہے اس کی, آج آئے کل آئے پرسوں آئے, کب آئے گی سے تو نجات نہیں ہونے والی, تیاری کی ہے کہ نہیں. اس کے لیے تیاری کیا کی ہے, قیامت کا انتظار کر رہا ہے تو تیاری بھی کی ہے کہ نہیں. ما اعددت لها, اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. صحابی بھی انہوں نے جواب دیا ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله, کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت زیادہ نمازیں روزے صدقے کر کے اتنا جمع کیا ایسا تو نہیں ہے, لیکن اتنا بول سکتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بہت زیادہ نفل نمازیں میری, بہت زیادہ نفل روزے, بہت زیادہ نفل صدقات میرے ہوں, ایسا تو نہیں کیا میں, لیکن اتنا بول سکتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت, تو انہی کے ساتھ میں ہوگا جن سے تجھ کو محبت ہے, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھ کو محبت ہے. اسی بھی معلوم ہوتا ہے کہ قلبی عمل بہت قیمتی ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت بڑی چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابی نے نماز پڑھتے تھے اور نہ روزے رکھتے تھے رمضان کے اور نہ زکات دیتے تھے, یہ مطلب نہیں, یہ نوافل کی بات ہو رہی, اس لیے کثیر کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ نہیں کیا میں نے, فرائض لمیٹڈ ہوتے ہیں اس کو زیادہ نہیں کر سکتے آپ, یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے. بہت زیادہ نفل عبادتیں میں نہیں کرتا ہوں, فرائض جتنے اتنے ادا ہو جاتے ہیں بس, لیکن اندر کیا ہے, جو بھی کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ کرتا ہوں, نفرت کے ساتھ نہیں جیسا منافقین کرتے تھے. تو کہا کہ انت مع من احببت, آپ نے ڈیٹ بتائی قیامت اتنی تاریخ کو آئے گی, آپ نے اس سوال ہی کو کیا کیا ختم کر دیا, کیا پوچھ کر کیا تیاری کیا ہے اس کی, کہ تو تاریخ پوچھ رہا ہے قیامت کے دن کی, کیا فائدہ اس سے. اگر معلوم بھی ہو گئی ڈیٹ اور تیاری نہیں رہی تو اصل کیا ہے, تیرا دھیان تاریخ پر نہیں ہونا چاہیے, تیاری پر ہونا چاہیے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا, آپ نے یہ سکھایا کہ تمہارا دھیان تاریخ پہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی آئے ہو, اگر تم ریڈی ہو اس کے لیے, تیاری تمہاری ہے ایمان و عمل کے اعتبار سے, چاہے کل آئے آج آئے کبھی بھی آئے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اصل تو کامیاب ہونا ہے, ڈیٹ جان کے کرو گے کیا, ڈیٹ جان کے تاریخ جان کے کرو گے کیا. تو ایسے سوال نہیں پوچھنا چاہیے جن میں کوئی فائدہ واقعی نہیں ہے, اگر اس میں فائدہ ہوتا تو آپ واقعی بتاتے ہیں. مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ مالک ابن انس صحابی نہیں ہے, کہتے ہیں قال رجل للشعبی انی خبأت لک مسائل, شعبی سے, شعبی علماء میں سے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا اب سنیے اس کو، کہا کہ انی خبأت لک مسائل، میں نے آپ کے لیے کچھ مسائل سنبھال کے رکھے ہیں، چھپا کے رکھے ہیں، کسی اور کو نہیں پوچھا اب تک، آپ کے لیے کچھ سیکرٹ مسائل، میں نے اسپیشل مسائل سنبھال کے رکھے ہیں جو آپ ہی سے پوچھنا چاہتا تھا. امام شافعی نے اس سے پوچھا، سنا تو کہا اخبئها لابلیس حتی تلقاه فسلہ عنها، کہا اس کو چھپا کے رکھ، جب ابلیس سے ملاقات ہونا اسی سے پوچھ لینا. ان بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کچھ فائدے کے نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو واقعی ہونے والے بھی نہیں ہیں، جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اگر ایسے چھپا کے رکھا ہے نا سوال، چھپا کے رکھ اس کو، مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، ابلیس سے جب تیری ملاقات ہونا اسی سے پوچھ لینا. دین سادہ ہے، دین میں کوئی سیکرسی ہے؟ سیکرٹ مسئلے اسلام کے ہے کوئی ایسی کتاب اسلام کے مخفی مسائل؟ ایسا کیا ہے کہ سیکرٹ مسائل کون سے ہیں؟ عام طور سے کس کے مسائل ہوتے ہیں؟ علم کلام والوں کے. علم کلام والے جو ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ جو شکوک پیدا کریں اسلام کے بارے میں، ایسے سوالات جن سے آدمی کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو، اللہ کے بارے میں اس کے دل میں سوالات کھڑے ہو جائیں، عقلی سوالات اللہ کے بارے میں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، بولے اللہ اوپر ہے، پھر نیچے امریکہ ہے، اوپر انگلینڈ ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ اوپر کے نیچے ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ تعالی سارے آسمانوں اور زمین کے اوپر ہے، تیرا اوپر نیچے دنیا کے اندر ہے، یہ پوری یونیورس کے اندر ہے، اس پوری یونیورس کے اوپر اللہ ہے، تو اوپر اور نیچے طے کون کرے گا؟ تو اب بتائیے اوپر نیچے کس کے حساب سے؟ تیرے حساب سے. پوری دنیا، پوری کائنات، آسمان، سب کے اوپر اللہ تعالی ہے، کیسا ہے اللہ کو معلوم. تو اس طرح سے عقل چلا چلا کے سوالات آدمی کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، لوگوں کے بیچ میں پوچھنے کو ڈرتا، کیوں؟ پٹائی ہوگی اولاً، یا پھر یہ کہ وہ سوالات لوگ سن کے کہیں گے کیا پوچھ رہا ہے. تو واقعی ایسے سوالات مفید بھی نہیں ہوتے، الا یہ کہ کسی انسان کے دل میں شک آ جائے، یہ نہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسے سوالات ہوں، چٹ پٹے سوالات. تو ایسے سوالات آدمی کو پوچھنا چاہیے نہیں، جن میں واقعی کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس میں شکوک اور فتنے ہوں، ایسے سوالات بیٹھ بیٹھ کے بنانا نہیں چاہیے. امام البیقی نے المدخل میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے بہت زیادہ سوالات بھی نہیں پوچھنا چاہیے. زیادہ سوالات سے مراد یہ کہ بے تکے کثرت سے سوالات ہوں جس کا واقعی کوئی فائدہ نہ ہو. ہاں اگر انسان کے ایسے مسائل ہوں جو واقعی ضروری ہوں تو کم اور زیادہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی کو بہت زیادہ سوالات سے بچنا چاہیے، خصوصاً جبکہ ان کا کوئی فائدہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وإضاعة المال وکثرة السؤال. بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. فرمایا اللہ تعالی تمہارے معاملے میں تین چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کو ہی پسند نہیں. ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تین چیزیں تمہارے معاملے میں پسند ہی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. نمبر ایک، قیل وقال، فلاں نے یوں کہا ہے اور یوں آیا ہے اور ایسی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں جس کی کوئی سند نہ ہو اور جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی اس کی باتیں نقل کر لینا، فلاں ایسے کہتے ہیں، یوں بھی کہا جاتا ہے اور یوں بھی آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں، کیوں؟ کوئی نہ دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی یعنی افادیت ہے، اس میں لوگوں کی باتیں نقل کرتے رہنا، اس میں غیبت وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ فلاں تو ایسا کہتے ہیں، فلاں یوں کہتا اور وہ ایسا بول رہا تھا. تو بے وجہ کی باتیں جو ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے. جس چیز کا کوئی فائدہ زندگی میں نہ ہو آدمی بچے اس سے. قیل وقال وإضاعت المال، اور مال ضائع کرنا. مال ضائع کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے، مال ضائع نہیں کر سکتے. جیسے آدمی مثال کے طور پر شہرت کے لیے نوٹ جلائے، قانون بھی جرم ہے وہ، دیکھو میرے پاس یہ نوٹ ہے میں اس کو جلا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا، تو نوٹ کیا کر رہا ہے، جلا کے دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ مال ضائع کر رہا ہے. مال ضائع کرنا صحیح ہے نہیں، اضاعت المال مال ضائع کرنا جائز نہیں ہے. وکثرت السؤال اور کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات پوچھنا، فی نفسہ اصلا کثرت سوال برا ہے، الا یہ کہ حاجت ہو. سمجھ میں آ رہی بات، بہت زیادہ سوالات پوچھنا اچھی چیز نہیں ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو، اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ پوچھا جائے. واقعی ضرورت ہے تو زیادہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اگر واقعی ضرورت ہے تو، ورنہ نہیں. بیٹھے بیٹھے سوال بنا بنا کے پوچھ رہا، بعض اوقات سوال جو آپ کا سیشن ہوتا ہے اس میں ایک آدمی پوچھتا ہے، اب اس کے سوال سے اس کے دماغ میں کچھ دوسرا ہی آتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی طرف سے ایک نیا سوال بنا کے پیش کرتا ہے. تو اس طرح سے سوالات کے تعلق سے فضول سوالات پوچھنا یا زیادہ سوالات پوچھنا، یہ دونوں چیزیں بری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے سوالات پوچھنے میں آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ آج الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو کھانا کھانا بھی ہے اجالے میں، تو اس کے لیے انورٹر پہ چل رہا ہے سب کچھ. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.